ہے علی کے نام کا جو احترام کرتا ہے، علی کے نام کا جو احترام کرتا ہے، خدا بلند اسی کا مقام کرتا ہے، خدا بلند اسی کا مقام کرتا ہے، کہ ملک وہ جن و بشر کا تو ذکر ہی کیا ہے، ملک و جن و بشر کا تو ذکر ہی کیا ہے، خدا کا گھر بھی علی کو سلام کرتا ہے، خدا کا گھر بھی علی کو سلام کرتا ہے۔ چار میں سے اور دکھ لیں گے اس پر کہ حضرت عباس سے مانگو تو کیا ملتا نہیں، چار میں سے دیں گے، ایک بار سلام سارا دن حضرت عباس سے مانگو تو کیا ملتا نہیں، چار میں سے دیں گے،
اس جہاں کو پاس سے دیکھا ہے میں نے دوستوں، اس جہاں کو پاس سے دیکھا ہے میں نے دوستوں، بے وفا ملتے ہیں لیکن با وفا ملتا نہیں، بے وفا ملتے ہیں لیکن با وفا ملتا نہیں، تو واسطہ دے کر سکینہ کی آتش کا اے شمیم، حضرت عباس سے مانگو تو کیا ملتا نہیں، حضرت عباس سے مانگو تو کیا ملتا نہیں۔
فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا، صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 17 اور 18 ہے جس کا میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، میرے حبیب میرے ان تمام بندوں کو آپ خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں، جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد جب ان میں اچھی باتیں ملتی ہیں تو وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کاہے کی بشارت دینی، یہ تو بات ہوئی کہ اللہ یہ ارشاد کہ اے میرے ان تمام بندوں کو آپ بشارت دیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو کاہے کی بشارت دیں، کس چیز کی خوشخبری دیں، وہ اس کو بیان کر دیا کہ اولئک ہم حد اللہ، بشارت کس چیز کہ یہی لوگ ویسے ہیں بندے ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے۔ ایک اور دوسری بشارت کیا ہے، اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی وہ بندے ہیں جنہیں صاحب عقل کہا جا سکتا ہے۔ دو بڑی سند ملی ہے اللہ کی طرف سے اور دو خوشخبری ہے بندگان پروردگار عالم کو، ایک ہدایت کی خوشخبری، دوسرے صاحب عقل ہونے کی خوشخبری۔ کن لوگوں کے لیے؟ سارے بندوں کے لیے نہیں، وہ بندے جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پر وہ عمل کرنے لگتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پہلی بات میں نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنی باتوں کا عنوان قرار دیا ہے، انسان اور مذہب۔ کیا انسان کو اللہ نے خلق کیا جسے اپنا بندہ کہتا پروردگار عالم میرے بندے ہیں، تو کیا انسان کے لیے مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ انسان مذہب کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے؟ جب یہ ثابت ہو کہ انسان کے لیے مذہب کی ضرورت ہے تو مذہب کی ضرورت ہے یا مذاہب کی ضرورت ہے؟ پھر اگر مذاہب ہیں تو ان مذاہب میں کون سا مذہب، یعنی اگر مذاہب کی ضرورت ہے تو بحث ہی نہیں ہے، جتنے مذہب ہیں جو انسان جس کو قبول کرے، یا ایک ہی انسان سارے مذہب کو قبول کرے، یا ایک ہی گھر میں رہ کر کے ایک گھر میں مذہبوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، کوئی جو ہے کسی مذہب کو مان رہا ہے، کوئی کسی بھی مذہب کو مان رہا ہے، کوئی کسی مذہب کو مان رہا ہے، یہ بھی صحیح، یا یہ کہ نہیں، اگر اللہ سند دے رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ صاحبان عقل ہیں، تو اس کا مطلب کہ باتوں میں سے ایک کو، اگر باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں سے انتخاب کرنا ہے اچھے کی، اور جو اچھا ہے وہی مذہب ہے، جو اچھا ہے وہی مذہب ہے، اور پھر اس بنیاد پر اللہ جو ہے کہتے ہیں مرنا ہے تو مذاہب۔ میں نے جو کل گفتگو کی تھی اس سے گفتگو کو بات کو مربوط کرتے ہوئے، قبول تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، بشارت میں دو چیزیں، کہ اگر کوئی ایسا آدمی کرتا ہے کہ باتوں کو تاکید کی کہ بات کو سنے، غور سے سنے، دھیان سے سنے، کان رکھے اس پر، اور خالی غور سے سننے کا مطلب کہ اس میں اس کی عقل بھی کام کرتی چلی جائے، کہ ہر بولنے والا، باتیں ہو سکتی ہیں کبھی انسان کے الفاظ اچھے لگتے ہیں، میری بات غور کیجئے گا، کبھی انسان کے الفاظ اچھے لگتے ہیں تو وہ لفظوں پہ غور کرتا ہے، کبھی انسان پڑھ رہا تھا اس کے طرز اور دھن اچھی لگتی ہے تو آدمی دھنوں کو اور طرزوں کو سنتا ہے، اس میں کہا گیا ہے اس پر کیا کہا گیا اس پر اس کو غور نہیں کرتا ہے، اور بعض لوگ طرز پہ یا دھن پہ نہیں جاتے ہیں، کہنے والے نے کہا کیا ہے اس پہ جاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو خالی سننا نہیں، سننے میں یہ بھی عقل کا کام ہے کہ وہ عقل کو کام میں لگائے کہ بات کون سی اچھی ہے، تاکہ وہ اچھا سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکے۔ اور اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ رسول آپ ان تمام لوگوں کو بشارت دیں، میرے ان تمام بندوں کو بشارت دیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، باتوں کو غور سے سنتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ جب مذہب اسلام والا گفتگو کر تو صرف ان کی بات سننا، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو گفتگو کر رہا ہے، اس میں کسی مذہب یا مسلک کے اعتبار سے بات کی بات نہیں، کوئی بات کہہ رہا ہو بات سنو، جب بات سننے کی بات کی جائے بات سنو، اور سننے کے بعد تمہارے عقل کا کام، میں نے عقل جیسی نعمت دی ہے تو یوں ہی رکھنے کے لیے نہیں، سنو، غور کرو کہ اس میں اچھی باتیں کیا ہیں۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا، پڑھنے کے بعد میں نے پھر قرآن کو آگے پڑھا تو قرآن نے ایک جگہ اور بات کی، میری بات کو غور کریں گے بھائی، بہت سی باتیں آ سکتی ہیں، اور میں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں بات کہوں گا، اگر سنتے رہیں تو انشاءاللہ المستعان آپ مستفید ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور کیجئے گا، مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ماننے لگے تو اس کا وہ دین، اس سے وہ اس کا مسلک، اس سے اس کا مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہیں کہ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں بھی ہوگا۔ قرآن کی وعدے، واضح گفتگو۔ اگر میں اس بات کو دیکھوں اور قرآن کی اس بات کو دیکھوں تو مجھے دونوں میں تضاد نظر آ رہا ہے، دونوں میں مختلف بات نظر آ رہی ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں تو آپ بھی غور کریں، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت میں یہ ہے کہ میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری دیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں کسی مذہب کی قید کے بغیر، جو کوئی بھی بات کر رہا ہو، جو کوئی بھی بات کر رہا ہو اس کی سنتی ہے، ہاں تو بات، اور اس کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کریں. تو میں مثلا کسی مذہب میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اس کے مذہب کے بات سنی, اس میں مجھے دو چار باتیں اچھی لگی اور میں نے اسے قبول کر لیا. توجہ چاہوں غور کیا, میں نے اسے کو اللہ نے کہا کہ اچھی لگے اس کو اپنے عمل میں, میں نے قبول کیا, میں عمل کرنے لگا. پھر جب آیت آگے پڑھی تو یہ کہتا ہے کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا, جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو مانے گا, فلن یقبل منہ, اس سے یہ بات قبول بھی نہیں کی جائے گی, وہ فی الاخرت من الخاسرین, اور وہ آخرت میں گھاٹا بھی اٹھائے گا. پروردگار معبود ہم کیسے سمجھیں, ایک جگہ یہ کہ سنو اور سننے میں جو اچھی بات ہو اسے قبول کرو عمل میں لے آؤ, دوسری جگہ کہ اگر قبول کر لیا مان لیا تو ہم نہیں قبول کریں گے, اور نہیں کہ خالی ہم نہیں قبول کریں گے بلکہ آخرت میں گھاٹا بھی ہوگا, پھر کریں کیا ہم؟ کیا نہیں عزیزو, قرآن بہت ہی واضح گفتگو کرتا ہے, بہت ہی صاف گفتگو کرتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ, دیکھیں میں اس کی مثال دوں, جب مثال دوں تو آپ بات سمجھیں, جیسے غور کریں, اگر کسی شخص نے مجھے کہیں اپنے گھر پہ بلائے, کہیں بلائے کہ آپ آئیے گا آج کھانا میرے ساتھ میں کھائیں گے, مثال ہے غور کیجئے گا, مثالیں علم نہیں ہوتی, مثالیں جو ہیں علم سے قریب کرنے کے لیے ذہن کو صرف اس لیے ہوتی ہیں, کوئی واقعہ بیان کریں, مثال کبھی مثال جو ہے علم نہیں ہوتا, یاد رکھیے. انسان کا ذہن ایسا ہے کہ اس ذہن کے اعتبار ان چیزوں سے اپنے ذہن کو اس سے قریب کرتا ہے, حالانکہ مانتا مثال اس مثال کو ہے, اس کو مثال کو نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس مثال کے ذریعے سے اس پر پھر غور کرنا چاہیے جو بات کہی گئی ہے, خالی ذہن کو قریب کرنے کے لیے. غور کیجئے میری بات پر, بلایا صاحب, بلانے کے بعد اس نے میری عزت کرتا ہے, میرے احترام کرتا ہے, اور وہ میرے بارے میں جانتا بھی ہے, میرے بارے میں جانتا ہے, میری پسند کو بھی جانتا ہے اور میری ضرورت کو بھی جانتا ہے. پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ پسند ہوتی ہے, اور ضرورت کو بھی جانتا ہے, یعنی میں بیمار ہوں یا صحت مند ہوں, میں بیمار ہوں تو یہ جانتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ یہ کھانا مناسب نہیں ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, یا اس بیماری والے کو یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے, یعنی وہ میری ضرورت ہوئی, سب کو جانتا. اور اس نے دسترخوان لگایا اور میری پسند اور میری ضرورت کے مطابق ساری چیزیں وہاں جمع کی, مگر جب میں گھر سے چلا تو گھر سے چلنے کے ساتھ میں اپنی پسند کی چیز بھی لے کے چلا, بھائی میری پسند ہے میں لے لوں ورنہ بھوک لگی رہ جائے گی, جو پسند چیز نہیں ملے گی تو میں اپنی پسند کی چیز بھی لے کے چلا, چونکہ میں بیمار تھا مجھے کیا کھانا چاہیے وہ بھی لے کے چلا, سب کو لے گیا, میں وہاں پہنچ گیا دسترخوان پہ, کہ بھائی دیکھو میں تو لے کے آیا, مجھے پسند تھی اور یہ میں چونکہ بیمار ہوں میں یہ چیز کھاتا ہوں, لے کے آیا. تو وہ آدمی جس نے مجھے دعوت دے کر کے دسترخوان لگائی, جو میری ضرورت کو بھی جانتا ہے میری پسند کو بھی جانتا ہے, کیا میرے اس کہنے سے وہ بڑا خوش ہوگا کہ کیا کہنا آپ اپنی پسند چیز لے کر کے آ گئے, کیا کہنا آپ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر کے آ گئے؟ وہ تو غصہ ہو کر کے یہی کہے گا کہ بھائی اگر آپ یہ سب لے ہی کے آنا تھا تو آنے ہی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تو وہیں کھا لیتے, کیا ضرورت تھی بھئی, اگر آپ یہ کام کرتے اس صورت میں کام کرتے جب میں آپ کی پسند کو نہ جانتا اور جب میں آپ کی ضرورت کو نہ جانتا, تب تو میں آپ کو قبول کر لیتا کہ ٹھیک ہے یہ میری کمی کہ میں نے پوچھا نہیں تھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے ہیں, کہ آپ کی ضرورت میں نے پوچھا نہیں تھا, اچھا کہ آپ لے کر کے آئے, ٹھیک ہے ہمارے دسترخوان پہ آ گئے, میں جانتا نہیں تھا. لیکن جو جانتا ہو اور پھر لے کر کے آئے تو میزبان کبھی قبول نہیں کرے گا, کیوں لے کر کے ہے نا, میزبان قبول نہیں کرے گا کہ بھائی کاہے کے لیے لے کر کے آ گیا, میں جان رہا تھا. آدھی تو اللہ بھی بات کہہ رہا ہے کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا. اس دسترخوان دنیا کو پھیلانے کے بعد اللہ نے جب اپنے بندے کو بھیجا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو بھی جانتا ہے, اس کی پسند کو بھی جانتا ہے کہ میں نے ان کو خلق کیا, میں جانتا ہوں ان کی ضرورت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. جس نے طبیعت اور فطرت بنائی ہے, کیا اس کو جانے گا نہیں؟ وہ جانتا ہے، ضرورت کو بھی جانتا ہے، اس کے پسند کو بھی جانتا ہے، اس نے ساری ضرورتوں کو اور چیزوں کو. اب اگر کوئی انسان ادھر سے کوئی لے کر کے آئے قبول کر لے کہ میں نے یہاں سے قبول کر لیا، میں نے وہاں سے قبول کر لیا، تو اللہ کہے نہیں، پھر یہ ہمیں قبول نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. میری مثال دی خالی، مگر میں بتا رہا ہوں جسے قریب کیے ذہن کو کہ نہیں ہمیں قبول اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہوگا. اگر کہیں چیز آپ کو اپنے پسند کے مطابق یا اپنے طبیعت کے مطابق مل گئی ہے، تو ملی کہیں اور سے ہے، آپ اس کی چیز مان کر کے قبول نہ کریں. توجہ چاہوں گا، آپ اس کی چیز مان کر کے قبول نہ کریں. وہ اگر اچھی چیز ہے تو اسلام میں وہ ضرور پائی جاتی ہے. تمہاری جہالت تھی کہ جہالت کی بنیاد پر دوسرا لے کے چلا گیا. وہ دین کی چیز تھی، وہ ہم دین کی چیز تھی، یہاں سے اٹھا کے لے چلا گیا وہ، اور اس نے اپنی بنا لی. اس کو لا کر کے تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ تلاش کرو کہ اس چیز کو ہمارے دین نے، اسلام نے جو واقع دین ہے اس کو بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے، اس کو واقع کہا یا نہیں کہا ہے. وہ ہمارے یہاں سے دوسری جگہ چلی گئی ہے. اسی چیز کو سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طریقے سے مشہور ہے، یقین فرشادہ پہ آنے والے ہر ایک کو یاد ہوگا، جس میں مولا نے کہا ہے کہ حکمت جہاں بھی مل جائے، اچھی بات تمہیں جہاں بھی مل جائے اسے لے لو. وہ ہماری تھی، دوسرا لے کے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حکمت ہے، یہ اچھی بات ہے، مولا نے کہا ہے خود الحکمت، لے لو، جہاں مل رہی ہے وہاں سے لے لو، لے چلے. وہ ہماری تھی، دوسرا لے کے چلا گیا تھا. وہ دوسری چیز اس نے لے کر کے عمل کر کے اپنے یہاں کی چیز بنا لی تھی، ورنہ وہ چیز ہمارے یہاں کی تھی. اس لیے سنو سب کی، سننے کے بعد اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے آ کے دیکھو. اگر خدا کی قسم وہ اچھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کو اچھا جانا ہے وہ اچھی ہی ہو، یہ ضروری چیز نہیں ہے. انسان ایک بچہ ہوتا ہے، کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے مگر والدین جو ہے اس کو روک رہے ہوتے ہیں، اسے ٹوک رہے ہوتے ہیں، اسے نہیں دیتے ہیں. جو والدین اپنے بچے کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے مگر وہ ایک چیز کو اچھی چیز سمجھ کے رو رہا ہے، گریا کر رہا، لینا چاہتا ہے، ماں کے ہاتھ میں یا باپ کے ہاتھ میں دوائیں دیکھی، لال پیلی، رنگ کے اعتبار سے وہ چیز اچھی لگی، اور کہ لال پیلی چیز ہیں، سمجھیں لال پیلی، رنگ کے اعتبار سے اچھا دیکھا. اب وہ بھی چاہتا ہے کہ کیا ماں باپ اسے دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. ضد کرے گا، چاہے روئے، بلکہ مزید اور رولا دیں گے، مگر وہ جو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اسے نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، اس سے روکیں گے، ٹوکیں گے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے مگر مذہب نے روکا ہے. بلکہ ہم تو ساری دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور میں، دعا کرتے ہیں چیز مل جائے، مگر اللہ نہیں دیتا ہے، تو ہم کبھی کبھی جو ہے دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ناراض بھی ہونا، بلکہ ناراضی نے اللہ کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پہ چلے جایا کرتے ہیں. جہاں سے ملنا ہے وہاں سے نہیں ملتا تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یعنی اپنا مقدر در بدری بنا لیتا ہے. مگر اللہ کا نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے نہیں دے رہا ہے. ورنہ اور خدا کی قسم، اگر انسان اس کو اپنا ایمان بنا لے تو اس کا قلب مطمئن ہو جائے گا، اس کا قلب مطمئن. کبھی میں جب پہلے سال آیا تو میں نے ایک بات کہی تھی، مگر بات میں مجھے یاد رہتی، دہرا دوں اسی چیز کو. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ فرماتے ہیں، الہی ارید و کما ترید، پروردگارا میں تجھ سے وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. یعنی امام نے مانگنے کا سلیقہ بتایا کہ اگر مانگنا بھی ہو تو کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے. پروردگارا میں تجھ سے وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. اگر ہم اپنے مانگنے کو دیکھیں تو ہمارا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ پروردگارا تو وہ چاہ جو میں چاہتا ہوں. ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں یہی ہوتا ہے پروردگارا، بس میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری میں نے یہ نظر مان لی، میری یہ منت ہے، میں مولا حسین کو وسیلہ بناتا نہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ کا واسطہ دے کر کے یہی چاہے گا پروردگارا، تو وہ چاہ جو میں چاہتا ہوں. بچے جیسی ضد، یہ بچے جیسی ضد، ہمارے سفید بال کو نہ دیکھیں، اپنے مانگنے کے سلیقوں کے دیکھیں، جیسے ایک بچہ ماں باپ سے وہ مانگتا ضد کرتا رونے لگتا ہے، اللہ کے حضور میں ہم بھی بچے جیسی ضد کرنے لگتے ہیں، ضد کرنے ہمیں وہ دے. امام نے فرمایا کہ نہیں، کیسے مانگنا ہے؟ پروردگارا تجھ سے میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. ہم اپنا چاہا مانگیں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں نہیں معلوم ہے کوئی میرے حق میں کیسا ہوگا، لیکن اگر اللہ اپنا چاہا دے گا، اللہ اگر اپنا چاہا دے گا تو وہ تو آخر تک انجام کو جانتا ہے نا، لہذا جو بھی دے گا وہ آخر تک اچھا ہی ثابت ہوگا. اس لیے قرآن نے بھی مانگنے کا جو سلیقہ بتایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، پروردگارا جو دنیا میں بھی خیر دے، اچھائی دے، نیکی دے، اور آخرت میں بھی خیر اور نیکی اور اچھائی دے، یعنی جو دے وہ خیر ثابت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے ذہن میں کہیں کہیں سے بات آ جاتی تو میں چاہتا ہوں کہ پورا کر دوں، اس سے لگتا ہے کہ میں موضوع سے ہٹ جاتا، سننے والے کہہ بھی سکتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ شاید میں اپنے موضوع سے ہر بات دل میں آتی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کہہ دوں، یہ کہہ دوں بات پہنچ تو چلی پہنچ جائے، جب بات پہنچ جائے گی میں موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں، مگر دور بھی نہیں بات ہوتی ہے، لیکن ذرا سا ایک بات ہوتی ہے، میں حالانکہ دعا سے متعلق تھی بات میں نے کہہ دی. کہنے مقصد یہ کہ انسان کو پروردگار عالم نے جس طریقے سے یاد کیا اور جو کچھ کہا ہے، بشارت دی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہدایت یافتہ تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ تم باتوں کو غور سے سنو اور سننے کے بعد جو اس میں اچھی باتوں پر عمل کرو. اور پھر دوسری سند کیا ہے کہ یہی عقل مند ہونے کی دلیل ہے، عقل مند ہونے کی دلیل یہی ہے کہ باتوں کو غور سے سنو اور سننے کے بعد جو اس میں اچھی باتیں ہیں اس کو سنو. مذاہب میں یہی بات ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اس میں ساری اچھی باتیں ہیں، مگر میں آج تھوڑا سا کل وعدہ کیا تھا تھوڑا سا انسان سے متعلق گفتگو کروں. انسان سے متعلق قرآن نے بہت ساری چیزیں کہیں، انسان کو ذمہ دار بتایا. دیکھیے مذہب سے قریب جب تک انسان اپنے کو پہچانے گا نہیں، اپنے کو جانے گا نہیں، خالق نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، جس نے مجھے بنایا اس دنیا میں بھیجا ہے میرے بارے میں کیا کہا ہے، میرا مقصد بھی بیان کیا ہے نہیں بیان کیا، میں کیوں ہوں، کس لیے ہوں، کیوں معبود نے اگر میرا کوئی بنانے والا ہے. میں جب کوئی چیز بناتا ہوں تو بنانے سے پہلے میں ضرور مقصد ہوتا ہوں میں اسے کیوں بنا رہا ہوں. مائک بنانے والا، یہ کیمرہ بنانے والا، آج ٹی وی پر دیکھنے والے، ہر ایک نے جو ہے کہ آج مثلا مجلس میں یہاں نہیں آ رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی، نہیں کہ سن ہی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اشارے کنائے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں. جس نے بنایا وہ سارے اس نے مقصد سوچا کہ انسان زحمت سے بچا گھر میں بیٹھا ہوا، کہاں دنیا کے کسی کنارے میں جو ہے بات کہی جا رہی ہوگی، ہم اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے گھر کا کام بھی کر رہے ہوں گے، مثلا دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے مثلا. تو انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے سے پہلے مقصد سوچا کرتا ہے، کیا اللہ نے ہم کو یوں ہی بنا دیا ہے بلا مقصد کے بنا دیا؟ جس معبود نے ہمیں عقل دی ہے تو وہ عقل جو ہے کسی چیز کو وجود نہیں دیتی ہے جب تک کہ مقصد نہ پہلے سوچ لے. تو کیا خالق عقل جو ہے کسی چیز کو بنائے گا تو یوں ہی بنا دے گا بلا مقصد؟ مقصد نہ سمجھ میں آئے ہماری مجبوری ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی یا ہم نے غور نہیں کیا، لیکن بنانے والے نے بلا مقصد نہیں بنایا ہے، اس نے مقصد کو بیان کیا، مگر وہ مقصد کو بیان کیا آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے بیان نہیں کرنا ہے. اللہ انسان کو تعریف کرتے ہوئے انسان کی بات کہی ہے، قرآن پڑھیے گا، چند چیزوں کا تذکرہ کیا قرآن نے. انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابینا ملنہا وہ اشفقنا منہا، ہم نے اپنی امانت کو حوالے کرنا چاہا زمین کے، آسمان کے، پہاڑوں کے سب جو ہے ڈر گئے اور انکار کر دیا کہ نہیں ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وہ حمل حل انسان، مگر انسان نے بڑھ کر کے اس امانت کو کے بوجھ کو اٹھا لیا. اب اس کے بعد تعریف کیا کہ انسان کی، انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل. ظالم کس اعتبار سے؟ جاہل کس اعتبار سے؟ جاہل کہ اس کو آج بھی پتا نہیں کہ ہم نے کون سی امانت کا بوجھ اٹھایا ہے، اسے پتا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانت دی تو سب نے انکار کر دیا، مگر اس امانت کے بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا. پوچھوں بھائی آپ کو پتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی آپ لوگوں نے بڑھ کر کے اٹھایا اس امانت کے بوجھ کو. وہ کیا ہے امانت؟ وہ کون سا؟ آپ کا کبھی کندھا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اٹھا رکھا ہے؟ کہیں خیال آتا ہے کہیں رکھنا کبھی اٹھانا؟ یہ کہ اٹھا تو لیا تھا پھر رکھ دیا تو بھول ہی گئے کہ وہ ہماری امانت تھی، ہم کو لے کے چلنا تھا، اٹھایا نہیں ہے. نہیں نہیں جانتا، جاہل، سوچا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے امانت پیش کی تھی، مجبور نہیں کیا تھا، اس نے خود بڑھ کے اٹھا لیا. زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا. ہم کسی چیز کی مضبوطی کو بیان کرتے ہیں تو پہاڑ سے مثال کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں. اس پہاڑ نے بھی انکار کیا، نہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں نہیں اٹھا سکتا. مگر انسان زبان کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ ہر چیز کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی ہم کر لیں گے. اور اس نے کہہ دیا، وعدہ کر لیا، بوجھ کو اٹھا لیا، مگر ایک اس کو نہیں ہے. کیا یہ چونکہ میرا مضمون نہیں ہے، جیسے بات آتی تو میں کہنے لگتا ہوں، سننے والا سمجھتا ہم ذرا سا الگ ہو گئے، مگر سوچے انسان کی تعریف کر رہا اللہ پر، تو وہ کیا امانت ہے؟ ذمہ داری ہے جانے گرانے، وہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری کے بوجھ کو اللہ نے زمین کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، آسمان کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، کسی مخلوق کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے. مکلف اگر بنایا، ذمہ دار بنایا ہے تو وہ انسان ہے، اور ایک اور دوسری مخلوق ہے، بس دو مخلوق ہیں. وہ دوسری کون سی ہے مخلوق؟ جنات. جنات کو بھی مکلف بنایا ہے، اس کو بھی تکلیف ہے، ذمہ دار دی گئی، جنات کو بھی دی گئی اور انسان کو دی گئی ہے. انسان اس کی طرف غور کرتا ہے، سوچتا ہے ہم نے کیا کیا. اب دیکھیں پردگار عالم کس کس طرح سے توجہ دلائی ہے. کاش کہ انسان ذرا سا سوچے، دنیا کا ہر انسان. میں ابھی انشاءاللہ میرا موضوع دس دنوں میں ذکر کروں گا مذہب اور ساری چیزیں. سارے مذہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن سارے مذہب اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں قبول کیا سکتا، کیوں قبول کیا سکتا ہے؟ میں اس پر جو ہے گفتگو کروں گا. آپ غور کریں کہ انسان، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو چیزیں، قوتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، اس کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے جعل لکم السمع والبصر والفؤاد لعلکم تشکرون. میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، میں نے تمہیں کان دیے ہیں، میں نے تمہیں عقل دی ہے، اس لیے کہ شاید تم اللہ کا شکر ادا کرنے لگو، شاید اللہ کا تم شکر ادا. تین قوتوں کا تذکرہ کیا. میری بات غور ہے، اللہ نے تین قوتوں کا تذکرہ کیا. کس کا؟ کان، ایک قوت سماعت، آنکھ قوت بصارت، عقل سمجھ کی قوت اور طاقت. تین قوتوں کو دے کر کے کہتا ہے شاید تم شکر ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ انسان کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوتا تو اس وقت اگر تذکرہ کیا تو کیسے تذکرہ کیا ہے؟ کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس وقت تم لوگ کچھ جانتے نہیں تھے، جاہل تھے. ہم نے جب اس دنیا میں تم کو پیدا کیا تو تم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. تو کیا فخر کی بات ہے؟ نہیں. پھر اللہ کہتا تم جانتے تو نہیں تھے، مگر میں نے تم سب کو علم کے حاصل کرنے کی تین قوتیں دی. توجہ چاہوں گا دانگرانی. کسی علم کو حاصل کیا بس یہی تین قوتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہالت کو دور کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ تین قوتیں ہیں، بصارت، سماعت اور عقل. قوت عقل، یہ تین چیزیں ہیں. تو آدمی ہو سکتا ہے جس کے آنکھ نہیں ہے وہ رنگ کا علم حاصل نہیں کر سکتا. لفظیں تو سن لے گا، لال پیلا ہرا لفظیں سن لے گا، مگر جس کی کبھی آنکھ میں بصارت تھی ہی نہیں، کیا وہ سمجھ بھی لے گا کہ لال کس کو کہتے ہیں، سفید کسے کہا جاتا ہے؟ لفظیں سن لینا،
مگر رنگ کو جان لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے. رنگ ایک علم ہے مگر یہ ایک ایسا علم ہے کہ جب تک بصارت کی قوت نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی اس کے علم کو نہیں آ وہ علم نہیں آ سکتا ہے. اگر اس کی انسان کے پاس سماعت نہیں ہے کہ وہ لب و لہجے کو پہچان سکتا ہے, لب و لہجے کی تعریف کر سکتا ہے, آنکھ سے دیکھ تو رہا ہے مگر چونکہ اس کے پاس سماعت نہیں ہے سن نہیں سکتا, تو چاہے کتنی ہی اچھی دھن یا طرز میں پڑھا جا رہا ہو اس کے لیے کیا پتا کہ کسے دھن کہتے ہیں کسے طرز کہتے ہیں, اس کی اس میں لطافت کیا ہوتی ہے. کوئی کتنی ہی خراب لہجے میں بول رہا ہو اسے کبھی اس کا رنگ نہیں ہوگا, اس لیے کہ سماعت ہی نہیں ہے. جب سماعت نہیں ہے تو اس کی لذت کا پتا اسے نہیں ہوگا. جو عقل ہی نہ رکھتا ہو, عقل نہیں رکھتا ہو کسی چیز کے اندر کیا حکمت پائی جاتی ہے, جب عقل ہی نہیں تو حکمت کی باتوں کو بھی نہیں. کوئی بھی علم کے لیے تین ہی قوت ہے. اب آپ سمجھیے قرآن کہتا ہے کہ جس کو میں نے اس دنیا میں بھیجا تو وہ جاہل تھا نہیں جانتا تھا, لیکن پھر کہتا ہے کہ ہم نے تم کو آنکھ دیا کان دیے اور عقل دی لعلکم تشکرون, شاید تم شکر گزار بندے ہو جاؤ کہ جس معبود نے جاہل بھیجا تھا علم کی قدرت علم حاصل کرنے کی قدرت دے کے بھیجا ہے اس کے آلے اس نے دے کر کے بھیجا. اگر یہ نہ ہوتے میرے پاس تو میں کیسے جہالت کو دور کرتا, میں نہیں دور کرتا. پھر اس کے بعد سنیے گا, اس کے بعد اللہ کہتا ہے اسی تین چیزوں کا تذکرہ, ان تین چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کے لیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھو میں نے خالی یہ تین طاقتیں دی ہی نہیں ہیں, یہ کان یہ آنکھ اور یہ عقل یہ وہ قدرت ہے میری طرف سے کہ ان نو کان انہو مسولا قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا, اس سے سوال بھی کیا جائے گا, کان سے بھی سوال ہوں گے آنکھ کے بارے میں سوال ہوں گے اور تمہارے عقل کے بارے میں کہ ہم نے. اسی لیے متعدد جگہوں کو قرآن نے کہا کہ آنکھ تو رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں, کان تو رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں, عقل تو رکھتے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہے. کیا مطلب سمجھتے نہیں, یعنی اس قوتوں کا استعمال نہیں کرتے. اے کاش کہ ان قوتوں کا استعمال کرے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ انسان سے مذہب کا رابطہ کیا ہے. تب جو ہے یقین جانیے کہ انسان کو ربط مذہب سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کا مذہب سے کیا رابطہ ہے اور کیوں ضرورت ہے, کیوں اس کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے کہ تین قوتیں, سوچے تو غور تو کرے فکر تو کرے. آدمی سوچتا کسی اور چیز کے بارے میں ہے کسی اور طریقے سے, وہ قیاس کرنے لگتا ہے. مثلا میں نے ابھی بات تو کہی نہیں کہ ضرورت کیوں ہے مگر یہی ایک بات کہہ دوں خالی, یہ آدمی سوچتا ہے اس اعتبار سے کہ بھائی صاحب عجیب بات ہے مذہب کے پاس چلے جاؤں تو کہیں گے کیا صاحب دیکھیے یہ چیز دیکھنا نہیں چاہیے یہ دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ صاحب مذہب تو ٹوک رہا ہے یہ جی یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے بھائی. پھر کہیں کوئی چیز سننا چاہتے ہیں یہ چیز نہ سنو گناہ ہے یہ حرام ہے نہیں سننا چاہیے بھائی اس کے بارے میں نہ سوچو یہ سوچنا جو ہے مثلا غلط ہے یہ اس طرح کے گناہ کا تصور لاؤ گے یہ اپنے ذہن میں گناہ ہے. بتائیں تو ذرا, کان جب سننے کے لیے آنکھ جب دیکھنے کے لیے ہے تو کاہے کے لیے پابندی لگائی جائے یہ بولو نہ بول یہ زبان پر حرف نہ لاؤ گناہ ہے. زبان بولنے کے لیے ہے آنکھ دیکھنے کے لیے کان سننے کے لیے منع بھی کیا جاتا کون جائے گا مذہب کے بعد. جس کو جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے اسے منع گا. پھر وہی بات کہوں گا کہ وہی ضد ہے جو بچوں کی ہوتی ہے اپنے والدین کے سامنے. ذرا سوچے تو میں ایک بات کہوں گا اس پر غور کریں عزیزوں. بازار سے غور کیجئے گا, بازار سے ایک قیمتی چیز آپ خرید کے لے کے آئے, ایک گھڑی قیمتی چیز, ایک کیمرہ جو ہے قیمتی چیز, ایک مائک جو ہے قیمتی چیز خرید کے لے کے آئے اور کھولتے ہی پہلے اس میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک جو ہے کاغذ ہونا چاہیے جس میں طریقہ استعمال موجود ہو, طریقہ استعمال معلوم ہونا چاہیے. اب آدمی جو ہے یہ نہیں کہ میں مالک ہوں ان سے کیا مطلب کہ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. توجہ کہاں پہ غور کریں, آدمی کہے کہ اب میں نے خرید دیا میں نے پیسے دے دیے میں مالک ہوں ان سے کیا مطلب کہ وہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، بلکہ وہ تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے کے بعد پڑھتا بھی ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، پانی سے بچاؤ گے کہ دھوپ سے بچاؤ گے، کس چیز سے بچاؤ گے اور کس چیز سے نہیں بچاؤ گے، اگر ایسے استعمال کرو گے تو زیادہ دنوں تک چل جائے گی اور اگر ایسا کیا گیا تو خراب ہو جائے گی. اگر انسان اس میں نہ لکھی ہوئی ہدایت بنانے والے کی طرف سے لکھی ہوئی ہدایت نہ ہو تو کوسنے لگتا ہے، چیز خراب ہو جائے تو کوسنے لگے گا، ہو سکتا ہے جا کے مقدمہ بھی دائر کر دے کہ جب ہم نے جو ہے یہ کام کیا تو ان کا فریضہ تھا کہ وہ جاننے والا تھا ہمیں بتا دیتا، جب وہ جاننے والا تھا تو اس کا فریضہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے. میرے اتنے وقت بھی ضائع ہوا، میرا مال ضائع ہوا، میری پیسے ضائع ہوئے. عزیزوں، آج کے دور میں آدمی جو ہے قانون پہ کہتا ہے کہ تمہیں حق ہے کہ جا کے اعتراض کرو، تمہیں حق ہے کہ جا کے اس سے کہو، تمہیں حق دلایا جائے گا. عزیزوں، جب اس دنیا میں ایک انسان تھوڑا سا علم رکھتا ہے اور اپنے علم کا نتیجہ جب دیکھتا ہے تو جو جاہل ہوتے ہیں اسے طریقہ بتاتا ہے، جاہل کو طریقہ بتاتا ہے، ورنہ آپ نے اس کا حق ضائع کیا نہ بتا کر کے. آپ پر حق پہنچتا ہے کہ اس کو بتائیں. غور کیجئے گا، اللہ سے بڑھ کر کے عالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے وہ عالم و علیم ہے، اللہ کی ذات. وہ اس کا احسان ہے کہ اس نے آنکھ دی، کان دیے، عقل دی، طاقت دی، تو سب کچھ دینے کے بعد طریقہ استعمال بھی بتاتا ہے کہ کیا دیکھو گے، کہاں دیکھو گے، کیسے دیکھو گے اور کہاں نہیں دیکھو گے، کس چیز کو نہیں دیکھو گے، کیا سنو گے اور کیا نہیں سنو گے، کیا بولو گے کیا نہیں بولو گے، کہاں جاؤ گے کہاں نہیں جاؤ گے، کیا اٹھاؤ گے کیا نہیں اٹھاؤ گے. یعنی اس پر بندگان الہی کو شکر پروردگار عالم کرنا چاہیے کہ دیا بھی ہے تو دے کے ہمیں عالم بھی بنا دیا ہے. اللہ بڑے محمد والے ہوں. اس نے ہمیں جاہل نہیں رکھا، ہمیں دے کر کے جو ہے طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. اگر انشاءاللہ اسی ضمن میں جو ہے وقت ملا تو میں ایک بات بھی کہوں گا، اور وہ بھی ضرورت ہے جاننے کی، کہ ایک جن چیزوں کو دیکھنے سے مذہب نے روکا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگر نہ روکا جائے، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. گرم پانی کا الگ اثر ہے، ٹھنڈے پانی کا ایک الگ اثر ہے، اس میں برف ڈال کے پی رہے ہیں اس کا ایک الگ اثر ہے، فریج میں رکھ کر کے ٹھنڈا پانی ہو سکتا ہے اس کا الگ اثر ہو. ہر آدمی پانی لیتے ہوئے کہتا ہے بھائی یہ سادہ پانی ہے یا اس میں برٹلی ہے نہیں بنی آدمی جانتا ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. پانی کا استعمال کر اس کے اثرات ہوتے ہیں. آدمی ہوا میں، نیچرل ہوا میں، اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں. یوں مصنوعی ہوا میں ہوتا ہے، اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں. دھوپ میں جائے اس کے الگ اثرات ہیں، سردی کے الگ اثرات ہوتے ہیں. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، کام کے بھی اثر، محنت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. انسان کو کتنی محنت کرنا چاہیے، یہ قوت سے زیادہ کام کر لے تو اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں. یوں ہی کچھ بھی نہ کام کرے اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں. ہر ایک کا اثر ہوتا ہے انسان کا. تو جب اثر ہوتا ہے تو یہ دیکھنا بھی، بولنا بھی کام ہے. تو جس نے بنایا ہے، بنانے کے بعد اگر کسی کام سے روکا ہے تو اس کا بھی اثر ہے، کسی کام کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کا بھی اثر ہے. اور وہ اثرات دنیا میں بھی ہیں اور وہ اثرات آخرت میں بھی ہیں. انسان کی خود ذات پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور سماج میں بھی ظاہر ہوتا ہے. یعنی اثرات کچھ جو ہیں اجتماعی ہوتے ہیں اور کچھ اثرات انفرادی ہوتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی اثر کسی چیز کی وجہ سے میری ذات پہ ہوا، مگر میری ذات سے وہ کسی دوسرے پر منتقل نہیں ہوگا، لیکن میں نے کوئی کام ایسا کیا جس سے میرے بدن نے وہ بیماری پکڑ لی کہ اس کا اثر دوسرے کو بھی پہنچ سکتا ہے، اس کا اثر دوسرے کو بھی پہنچ. کچھ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں ایک سے دوسرے کو لگنے والی، اور کچھ متعدی نہیں ہوتی ہیں، بس جس کو ہے اسی کو رہے گا. عزیزو، ایسے ہی جن کام کو مذہب نے بیان کیا، مذہب کی اسی لیے بھی ضرورت ہے، توجہ چاہوں گا. مذہب جو ہے علم دیتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے تم کو اتنے اعضا سے سنوار کر کے اپنی تخلیق پر اس نے فخر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنا کے پیدا کیا، دیکھنے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، بولنے میں بھی، ہر اعتبار سے وہ بہتر ہے، تو اس کو بہتر اصول زندگی بھی دینا چاہیے ہے، تاکہ وہ اپنی بہتری کو باقی رکھے. وہ بہتر ہے، اس نے اس لیے انسان کو اس نے معاشرتی بنایا ہے، تمدنی بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں مدنی تباہ ہے، انسان اکیلا نہیں جی سکتا ہے، وہ معاشرے میں رہ کر ہی کے جیے گا، یعنی اکیلا نہیں جی سکتا ہے. کیا مطلب؟ آج بھی آدمی جانتا ہے کہ اگر کسی انسان کو، غور کیجئے گا اس پر، کسی انسان کو آج قانون بھی ایسا ہے کسی کو سزا اور سخت سزا دینی ہوتی ہے تو قید تنہائی دے دی جاتی ہے. جیل میں جہاں بہت قیدی ہوں، قیدیوں میں رہ کر کے پھر بھی جو ہے تکلیف کم ہوتی ہے، مگر بالکل اکیلا کر دیا جائے تو یہ سختی ہے. اللہ نے انسان کو ایسا طبیعتاً بنایا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. تو جس معبود نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں ہی میں رہے گا تو یقیناً اس نے قانون بھی بتائے ہوں گے کہ جب تمہیں لوگوں میں رہنا ہے تو کیسے رہنا چاہیے، تمہیں کس طرح سے رہنا چاہیے. انہی قوانین کے مجموعے کا نام ہے مذہب، اس کو دین کہتا ہے. اس لیے انسان کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کو جانے اور وہ سمجھے کہ ہمیں کیسے رہنا، تاکہ ایک ساتھ رہ سکے. اور جب انہی قوانین کو، انہی اصول کو، انہی سارے دستور کو آدمی اگنور کرنے لگتا ہے، صرف نظر کرنے لگتا ہے، تو اس کا حقوق کی پامالی ہونے لگتی ہے، انسان انسان ہی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، انسان انسان ہی کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے پیدر ہو جاتا ہے. انہی اصولوں کی جب خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور یقیناً انسان اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو شکل و صورت میں تو انسان رہ جا رہا ہے مگر وہ اپنے واقعی حسن کو، خوبی کو کھو رہا تھا. تو اس وقت رسول کے نواسے اور ہمارے آقا اور مولا امام حسین نے طے کیا کہ نہیں، ان قوانین کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، ہم ان اصول کو مٹنے نہیں دیں گے، ان چیزوں کو ہم دور نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے آدمی یاد رکھے، اس پر باقی رہے. جب تک وہ باقی رہے گا یقیناً انسان کہا جائے گا، لیکن اگر اس کو چھوڑ دے گا، اسے دور، پھر حیوانوں میں اور انسانوں میں سوائے اس کے قد و قامت اور شکل صورت کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. آدمی آج بھی، خدا کی قسم، آج بھی انسان سے انسان جیسے کام نہیں دیکھتا تو وہ غصے میں کہہ دیتا ہے کہ آدمی ہے، وہ تو حیوان ہے بھائی، وہ آدمی ہے، اس کو آدمی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے. آدمی انسان ہی کو پتھر بھی کہتا ہے، انسان آدمی ہی کو جانور بھی کہتا ہے، انسان ہے آدمی ہی کو جیسے اس کے عمل کو دیکھا اسی صفات کے مالک جانوروں کا نام لے کر کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں فلاں ہے. حالانکہ شکل اور صورت میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے جو کہہ رہا ہو اور جس کے لیے کہہ رہا ہو دونوں میں شکل اعتبار سے فرق ہو، جس کے لیے کہہ رہا ہو اس کی شکل جو ہے اچھی ہو، جو کہہ رہا ہو وہ ممکن اس کی شکل اس کے مقابلے میں اچھی نہ ہو، لیکن آدمی کی فطرت جب بولتی ہے تو شکل دیکھ کر کے انسان نہیں کہتا ہے، عمل دیکھ کے انسان کہتا ہے. انسان جو آدمی تعریف کرتا ہو اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ انسان ہے، اور انسان زندہ بھی رہتا ہے تو اپنے اسی عمل ہی کی وجہ سے، ورنہ یہ شکل و صورت تو چند دنوں کے بعد خاک میں چلی جائے گی. جس چیز سے پیدا ہوا اسی میں کل شین یار جو الا اصل، ہر چیز پلٹ کے جاتی وہی جو اس کی اصل ہوتی ہے. انسان جو ہے مٹی سے مٹی ہو جائے گا، جلا دیا جائے گا تب بھی مٹی ہی میں جائے گا، بہا دیا جائے گا تب بھی مٹی ہی میں جائے گا، جانوروں کے حوالے کر دیا جائے تب بھی مٹی ہی میں جائے گا، مٹی کے حوالے کر دیا جائے تب بھی مٹی ہی میں جائے گا. سب کے یہاں مذاہب میں تقسیم ہو کر کے ہر مذہب نے اپنے مذہب کا اصول اختیار کیا ہے، تو اس اصول کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار جو بھی کریں، مگر ایک دن وہ مٹی ہی ہوگا، مٹی اس کی اصل ہے، مٹی ہی میں وہ چلا جائے گا، چاہے جو بھی اس کے ساتھ میں کیا جائے. لیکن اگر وہ باکردار گیا ہے تو چاہے جس طریقے سے مٹی میں جائے، وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا مگر کردار اس کا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، نام اس کا ہمیشہ انسان لیتا رہتا ہے، جب بھی تذکرہ آتا ہے اس کے اصولوں کو، اس کے باتوں کو، اس کے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مذاہب کے رہنما جن کو ہم نبی کہتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں، معصومین علیہ السلام کہتے ہیں، 1400 برس کا زمانہ گزرنے کے بعد یہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی ہیں اگر دیکھا جائے تو تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے کردار کی بنیاد پر. وہ معصوم ہیں، چھوڑ دیجئے معصوم ہے رامی، معصوم سے الگ ہٹ کر کے جنہوں نے ان کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد عمل بھی کیا ہے تو ان کی عمل کی بنیاد پر وہ آج تاریخ میں زندہ ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے. فضا ہو، نہ جانے کہاں سے آئی تھی، یہاں سے آئی تھی، لیکن جس گھر میں آئی ہیں جب آنے کے بعد وہاں سے تربیت حاصل کی ہے تو زبان قرآن کی ہو جاتی ہے، زبان جو ہے قرآن کی ہو جاتی ہے کہ بولتی ہیں تو قرآن کی زبان ہوتی ہے، اور زبان قرآن کے ساتھ ساتھ کردار بھی نورانی ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی ان اہل بیت کا تذکرہ ہوگا انہیں اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر آتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس خاندان سے آئی تھی بلکہ یہ دیکھتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، کس طریقے زندہ رہتے ہیں، ویسے ہی جب انسان اس کردار کو سمجھ لیتا تو جانتا ہے، جب یہ کردار جب جان لیا ہے تو جان لینے کے بعد یقین کیجئے انسان اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے جو بھی رکھنے والا زندہ رکھنے والا ہے کردار ہے، ورنہ جب انسان جو ہے مشکلات کے سامنے آ جاتا ہے تو بہت چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا، ہم آپ ہمارا ایمان کتنا محکم ہے، ہم کردار پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، جب مشکلات سامنے آتی تب پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کروں، اپنے جسم کو بتاؤں یا اپنے کردار کو سامنے رکھوں، آدمی اس وقت کانپتا ہوا سمجھ آتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن جو واقعاً کردار اور سب مر جانے کو زندگی سمجھتا ہے، سامنے موت ہوتی ہے تب بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کاٹ لیے جائیں، پاؤں کاٹ لیے جائے، خالی زبان اس لیے چھوڑ دی گئی ہے کہ جسے یہ اپنا آقا مانتا اس نے کہا ہے کہ تمہاری زبان میری محبت میں کاٹی جائے گی، تو خالی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زبان چھوڑی جا رہی ہے کہ ہم زبان چھوڑ کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے مال اس کے آقا نے جو کہا ہے سچ یا نہیں، لیکن یہ اتنا مطمئن ہے کہ بتانا ان کا کہا یقیناً سوچ ہو کے رہے گا، لہذا ہاتھ پاؤں کٹنے کے باوجود بھی مسلسل فضائل علی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ اب سننے والا سوچ رہا ہے کہ اب اس سے زیادہ دیر ہو گئی تو سارا مجمع ان کا ہم نوا ہو جائے گا، سارا ہم مجمع ان کا ہم نوا ہو جائے گا، سچائی کے ساتھ جو بولا جاتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے انسان کے قلب پر گناہوں کے گرد و غبار پڑے ہوئے ہوں گے، جب سچائی کے ساتھ بولا جاتا ہے تو گرد و غبار ہٹنے لگتے ہیں، حقیقت سامنے آنے لگتی ہے، لیکن جناب میسم کو یا جیسے دوسرے چاہنے والوں کو اپنا پتہ ہے کہ نہیں ہم جا رہے ہیں، سامنے موت ہے مگر اس موت کو فنا نہیں سمجھتے ہیں، اسی موت کو بقا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کردار پر مر جائیں گے تو یقینی طور پر جو ہم زندہ رہیں گے، کربلا اسی کو سکھاتی ہے، کربلا اسی چیز کو بتاتی ہے کہ کسی چیز کا جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو یقین کے بعد جو ہے کبھی یہ نہیں سوچتا، کبھی یہ نہیں جانتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے مر جائیں گے یا مٹ جائیں گے، کربلا کے ساتھ میں چلنے والے کیا آپ نہیں جانتے، ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں مگر سن کے ہمیں بھلا نہیں دینا چاہیے، ہے یہ اس لیے ہے کہ کربلا ہمیشہ کے لیے ایک کتاب ہے، اور ہمیشہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان ہے تو مذہب کی ضرورت ہے، مذہب ضرورت ہے کہ مذہب جو ہے ہمیشہ انسان کو بلند کرتا ہے، بلندی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس کو کامل بنانا چاہتا ہے، اس کو لذت مذہب کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے، انسان ہونے کی لذت کیا ہوتی ہے اس کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے، انسان ہو کے زندہ رہنے کے حقیقت کیا ہوتی ہے اس کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے، اس لیے جب اس قافلے میں چھوٹے سے قافلے میں بڑھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ آیا ہے تو خود آپ کے جوان بیٹے مارے بھی آقا یعنی جناب علی اکبر نے ایک پوچھا بابا آپ نے اس وقت جو ہے یہ کلمہ استرجا، یہ تو مصیبت کے وقت، یہ تو مشکل کے وقت اس طرح کہا، آپ نے کیوں ارشاد فرمایا، کہا بیٹا ابھی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی اور اس آنکھ لگنے میں اسے نے یہ کہا کہ یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں انشاءاللہ عرفانی تنقید تو عرفانی یہ بات کہیں چند گفتگو کل کروں گا مگر بات کرنا چاہوں گا، کہا تو صرف جناب علی اکبر نے یہی پوچھا، یعنی دیکھیے جوان عمر وہ ہوتی جس میں انسان صرف جینا چاہتا ہے، جوان میں انسان صرف اس کی تمنا اور آرزو جینے کی ہوتی ہے، اگرچہ اپنے اندر اتنی جرأت رکھتا ہے اور اس میں اندر کہیں سے ہار کا تصور نہیں ہوتا ہے، جوان میں وہ کیفیت ہوتی ہے وہ پہاڑ سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہ کسی بھی مشکلات سے رکھنے مگر جینے کے لیے کرتا، میں جی سکتا ہوں، میں کسی چیز کا مقابلہ کرتا ہوں. انشاءاللہ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارے قوم کے وہ جوان جن کی ضرورت ہے کہ گفتگو کی جائے. کسے جوان کہا تھا، نسل جوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسل جوان کا عمر کے اعتبار سے نسل جوان نہیں، فکر کے اعتبار سے نسل جوان ہونا چاہیے ہے. اس لیے کہ فکریں اصل میں جوان ہوتی ہیں. جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، نیا نیا علم آتا ہے، اس سے جو متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، چونکہ نیا علم ہے اس لیے اس سے جلدی متاثر ہونے والے جوان ہوا کرتے ہیں. اس لیے آدمی کہنے لگتا ہے کہ نسل جوان کی فکر کیا کرنا چاہیے. جوان جب علم کو جو وقت کا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، جو چاہے وہ گناہ کا علم ہو چاہے وہ ثواب کا علم ہو، وہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے عزیزان گرامی. لیکن جب خرابیوں کی طرف جو زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے نسل جوان کی فکر ہونا چاہیے. نسل جوان نہیں، فکر جوان کی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی جوان نسل وقت کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے تو مذہب کے ماننے والے یا جاننے والوں نے فکر مذہب اور افکار مذہب کی تبلیغ نہیں کی ہے. اگر اس کی تبلیغ کرتے تو یقیناً جوان اسے متاثر نہیں ہوتے ہیں. عزیزان گرام، میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. اور کاش کیا ہے، کاش کیا ہمارے قوم کے سرکار سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے جوان اس کو سنیں، اس کو فکر کریں، اس کی طرف غور کریں، اور گھر کے بزرگ افراد جو ہیں سن کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. جہاں ہمیں جوانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، خدا کی قسم جوان عزت ہوتے ہیں مذہب کی بھی، جوان عزت ہوتا ہے گھر کی بھی. جس گھر میں جوان موجود ہوتے ہیں اس گھر کی بیٹیاں اپنے کو باوقار سمجھتی ہیں، میرا جوان بھائی ہے. اس گھر میں آدمی بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں، خدا کی قسم جو ہے اسے ایک وقار کا احساس ہوتا ہے، جوان بھائی ہے. کس کی نظر اس طرف لگ سکتی ہے؟ کون ادھر آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے؟ یقین کیجئے جو اس طرح کے جوان ہوتے ہیں اس میں صنف نادب کو بڑا اعتبار ہوتا ہے. میں اسی اعتبار سے میں کہنا چاہوں گا کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا اس قافلے میں بھی ایک مرکز اعتبار ہے. اس مرکز اعتبار کا نام ہے عباس. خدا کرم اس مرکز اعتبار کا نام ہے عباس. اگر اس میں کوئی چھوٹی بچی بھی ہے تو اس کو بھی اتنا اعتبار ہے میرا چچا عباس ہے. اور اگر اس میں بہن بھی ہے بڑی بھی ہو تو جناب زینب کو اعتبار ہے میرا بھیا عباس ہے. اگر ان کی بہن رقیہ ہو تو انہیں اعتبار ہے ارے میرا بھائی جو ہے عباس موجود. سب کچھ ہے سرکار وفا پہ اعتبار ہے. اس لیے کہ اگر 1400 برس پہ گزر جانے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ سرکار وفا تمنائے علی کا نام ہے، آرزو علی کا نام ہے، اور وہ بھی آرزو کربلا سے متعلق ہے. کربلا سے متعلق کہ بہادر شجاع بیٹا ہو جو کام آئے گا جانے گرہ. میں صرف اسی سے متعلق آج کی تاریخ سے متعلق کہوں گا. جسے تیسری شب آ چکی ہے، دوسری کو جب یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچتا ہے تو کام کرنے والے کون ہیں؟ سرکار وفا ہیں. شہزادیوں کے لیے، سیدانیوں کے لیے قافلے کا لگانا سرکار وفا کا کام ہے. ان کے دیکھنا کہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے سرکار وفا کا کام ہے. عزیزان گرامی، سرکار وفا نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگا دیے ہیں مگر جب اسی سرزمین پر قافلہ اترا ہے اور قافلہ اترنے کے بعد مسلسل سنتے رہتے ہیں آپ، میں صرف جو احساسات کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں عزیزو، لفظیں سنی ہوئی مسلسل جب آتی تو شاید ہمارا دل اتنا متاثر نہ ہو. اے کاش کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں احساسات کے اعتبار سے کہ جب قافلہ اترا ہے بہن کو اعتبار ہے اپنے بھائی پر. جیسے ہی جناب زینب نے اپنے قدم رکھے ہیں تو قدم رکھتے ہی کربلا پر، کربلا کی زمین پر جناب زینب کے کچھ محسوسات ہیں. گھبرا کر کے بھائی کے پاس آ کر کے کہا تھا، بھیا حسین جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں سے لگتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، پریشانیاں محسوس ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی میں نے قدم اس زمین پہ رکھا ہے بھیا گرد و غبار نے اس طریقے سے گھیر لیا ہے کہ مجھے پریشانی سے محسوس ہو رہی ہے. امام نے سر جھکایا ہوگا، سر کو جھکا کر کے بعد کہا تھا، بہنا یہ زمین کے گرد و غبار بھی آپ کی عظمت کو ہماری عظمت جانتے ہیں، بے زبانی میں شاید یہ اعلان کر رہے ہوں گے، زینب اے علی و فاطمہ کی بیٹی، جب آپ کے سر سے ردا چھین لی جائے گی اس وقت ہم غبار بھی ہم آپ کے پردے کا اہتمام کریں گے۔ جناب حضرت عباس شہزادیوں کے لیے خیمے لگا دیے ہیں، وہی سرکار وفا جب خیمے لگ جاتے ہیں، عزیزان گرامی میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے، رات کے سناٹے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باہر کے خش و خاشاک کو، جو بھی ایسی چیزیں جس سے تکلیف پہنچنے والی تھی، امام حسین رات کی تنہائی میں اسے صاف کر رہے تھے۔ کسی چاہنے والے نے، امام کے چاہنے والے نے آ کر کے دیکھا، امام کو وہاں صاف کرتے ہوئے دیکھا، آقا آپ یوں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہا مجھے پتا ہے کون سا جنازہ کہاں گرے گا، کون کہاں خاک پہ بیٹھے گا، میں چاہتا ہوں اپنی حیات میں کچھ اتنا صاف کر دوں کہ بے مکنو چادر اور بھوکے اور پیاسے بچے بھی اگر شام غریبہ کے بعد بیٹھیں تو تکلیف کچھ کم ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ اللہ لعنۃ اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون۔ پردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، معبود جو ہم میں صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہم نے شفا عنایت فرما دے۔ پردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پردگارا جن گھروں میں ذکر حسین ہو ان گھروں کو آباد رکھ، جن ماؤں کی گودی میں حسین کے نام لیوا پر لے انہیں شاد رکھنا۔ پردگارا محمد علیہ محمد کا واسطہ، ہم زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرمام اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار سے فراہم کر۔